بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، سورہ نمبر کی ابتدائی 16 آیات کی تفسیر اس سے پہلے 63 میں بیان ہو چکی ہے. اب بقیہ 24 آیات کی پچھلی تفسیر سماعت فرمائیے. یہ درس قرآن مفکر اسلام جناب مولانا سید عمران مودی جی رحمت اللہ علیہ نے 27 جولائی 1969 کی صبح کو مسجد مبارک واقعہ عبدل فری روڈ لاہور میں دیا تھا. خطاب فرما رہے ہیں جناب سید مودی جی رحمۃ اللہ تعالی.
درحقیقت فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے. یوم انقف کے سورے پتا تین افواج جس روز سور پوٹا جائے گا تو تم فوج در فوج آ جائے گا. فتحت السماء فکانت ابوابا اور آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے. سجرت الجبال فکانت خرابا اور پہاڑ کھلیں گے اور خراب کی طرح ہو جائے. اوپر اس سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں کام شروع گوئیاں کر رہے ہیں اور کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں، کیا اس خبر کے بارے میں، اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ لوگ بام اختلاف کرتے ہیں، یعنی آخرت، قیامت کا برپا ہونا اور آخرت کا رونما ہونا اور انسان کا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اور حساب کتاب، اس کے بارے میں وہ چنے گوئیاں کر رہے تھے اور آپس میں بیٹھ کر باتیں بناتے تھے، پوچھ گچھ کرتے تھے اور خود ان کے اپنے درمیان اس بارے میں اختلاف تھا کہ آیا مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے نہیں ہے، ہے تو کیسی ہے، اور اختلاف ہونا خود اس بات کی دلیل ہے. کسی کے پاس کوئی علم نہیں تھا، اگر علم ہوتا ہے کسی کے پاس اس خاص معاملے میں جس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہو تو علم میں اختلاف نہیں، جہاں خیال ہو، استنباط ہو اور فوج کے بعد آدمی کسی نتیجے پر پہنچتا ہو وہاں اختلاف ہوتا. لیکن اگر معلوم ہو کہ حقیقت یہ ہے تو پھر حقیقتیں تو کئی نہیں ہوتی. تو ان کے درمیان اختلاف ہونا خود اس بات کی دلیل تھی کہ علم کسی کے پاس نہیں ہے. نبی خبر دے رہا تھا کہ اس کے اوپر اسی میں دنیا کر رہے تھے. اس کے بعد فرمایا کہ ہم قریب ان کو معلوم ہو، پھر دلائل دیے ہیں کہ آخرت ہو سکتی ہے اور آخرت کو ہونا چاہیے. اس کے لیے دلائل دیے گئے زمین کی پیدائش سے، پہاڑوں سے، انسانوں کے مرد اور عورت کی شکل میں پیدا ہونے سے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ان کے اندر بات رکھ دی گئی ہے کہ ہر چند گھنٹوں کے بعد ان کو لازمن نیند دینی پڑتی ہے، اس کے دلیل میں پیش کیا گیا. اس بات کے دلیل میں پیش کیا گیا کہ رات ایک حکمت کے ساتھ رکھی گئی ہے تاکہ آدمی کو اس میں آرام ملے، دن ایک حکمت کے ساتھ رکھا گیا تاکہ اس میں آدمی کام کرے، آسمانوں کی بناوٹ سے استدلال کیا گیا ہے، سورج کی بناوٹ سے استدلال کیا گیا ہے، بارش سے استدلال کیا گیا ہے. ان ساری چیزوں کو اس دلیل میں پیش کیا گیا ہے کہ آخرت کا ہونا ممکن ہے، کیونکہ یہ زمین اور یہ سورج، یہ جس خدا نے بنائے ہیں اور جس خدا نے اس زمین میں یہ کچھ حکمتیں رکھی، اس خدا کی قدرت کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ دوبارہ اس دنیا کو نہیں بنا سکتا، دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتا، یہ آدمی کی اپنی تنظر ہے، ورنہ اس خدا کی قدرت محدود نہیں ہوتی. اور کیونکہ ہر چیز میں حکمت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے یہ بات بالکل غیر حکیمانہ ہوگی کہ انسان کو دنیا میں اختیارات دیے گئے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس کے تصرف نہ دی جائیں اور پھر کبھی اس سے پوچھا جائے کہ تم نے ان اختیارات کو کیسے استعمال اور تیسری چیز ہر چیز کا بامقصد ہونا. ایک ایک چیز بتا رہی ہے کہ وہ بامقصد ہے. رات کا آنا بے مقصد نہیں ہے, دن کا آنا باقاعدگی کے ساتھ بے مقصد نہیں ہے. آدمی کے پیدائش میں یہ بات رکھ دینا کہ مسلسل عورتیں اور مرد پیدا ہوتے چلے جائیں یہ بے مقصد نہیں ہے. نیند کا آنا بے مقصد نہیں ہے. بارش کا برسنا یہ بے مقصد نہیں ہے. ہر چیز بامقصد ہے. اور جب اس دنیا میں ہر چیز بامقصد ہے تو ویسے کہ مجموعی اس دنیا کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہ ہو اور انسانوں کا پیدا کرنا بالکل اس طرح ہو جیسے بچے کا کھیل ہے کہ کھلونا بنایا اور اس کے بعد بچے نے توڑ کر اس کو پھینک دیا. تو یہ چیز یہ تصور کرنا چاہیے بے مقصد کائنات یہ کرنا ان چیزوں سے استعمال کیا گیا ہے کہ قیامت ہو سکتی ہے, اس کو ہونا چاہیے, اس کی ضرورت ہے. اور نہ ہو تو جو مقصد جو حکمت ہو جاتا ہے سارا نظام کائنات. اور اس کے بعد فرمایا کہ ان میں یومن فصل کا نام مقرر حقیقت فیصلے کا دن ایک مقرر ہوا. یہ بات اس لیے فرمائی کہ کفار یہ کہتے تھے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا تو دکھاؤ ہمیں کیسے اٹھایا جائے. یہ کفار کا مطالبہ تھا. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ بات آئی ہے کہ وہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہم نے تجھے کہیں نہیں دکھاؤ گے اگر انسان دوبارہ مرنے کے بعد اٹھ سکتا ہے. اس سے متعلق فرمایا گیا کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جب کسی نے کہا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا تو فوراً ایک مردے کو اٹھا کے لا کے دکھا دیا جائے کہ لو کہ یہ زندہ ہوگا. یہ دعویٰ نہ پیغمبر نے کیا تھا نہ یہ دعویٰ خدا کی کتاب میں ہے. خدا کی کتاب میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ جب یہ نظام جب انسانیت کی پوری عمر ختم ہو جائے گی, انسان کا کام جو اس دنیا میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں ہے وہ ختم ہو جائے گا, مکمل ہو جائے گا انسان کا حساب, اس وقت دوبارہ اٹھایا جائے گا. ایک وقت مقرر ہے اس کے لیے. اس سے پہلے یہ نہیں کہ جب آپ نے چیلنج کیا تو وہ وقت لا کر دکھا دیا. آپ نے کہا کہ قیامت برپا ہوگی تو ہر ایک آدمی نے مطالبہ کیا کہ لاؤ قیامت دکھاؤ, فوراً اس کو قیامت برپا کر کے دکھا دی. یہ بچوں کا کھیل نہیں. اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر رکھا ہے, اس وقت پر لیتا ہوں. تو فیصلے کا ایک دن ہے اور اس دن کے لیے وقت مقرر ہے. اور یہ کب ہوگا؟ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا, جب سور پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج جاؤ. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر سور کا جو ذکر کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سور تین پھونکا جائے. پہلی مرتبہ سور کی ایک ایسی ہولناک آواز ساری دنیا میں سنی جائے گی بیک وقت, جس سے سارے کے سارے لوگ گھبرا ہوں. اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سب مر کے گر جائے گا اور یہ سارا نظام برم برم ہوگا. اس کے بعد تیسرا سور پھونکا جائے گا اور پھر نئے سرے سے دنیا قائم ہو جائے گی اور تمام انسان اس سور کی آواز پر بیک وقت کو کھڑے ہوتی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ لمبی چوڑی مدت میں انسان پیدا ہوتے چلے جائیں دوبارہ مرنے کے بعد, بلکہ بیک وقت جتنے انسان آدم علیہ السلام کو لے کر اور قیامت کے وقت تک پیدا ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے پھر بیک وقت کھڑے ہو جائیں گے اور فوج در فوج بھاگیں گے اس سور کی آواز. پرانے مجید نے یہ بتایا گیا ہے کہ اس سور کی آواز ہر آدمی ایسا محسوس کرے گا جس سے اس کے قریب سے سوچتا ہو. تمام یہ زمین کے اوپر جو انسان مرے پڑے ہوئے ہیں وہ اٹھیں گے اور جو بھی اٹھے گا اس کو معلوم ہوگا کہ میرے قریب سے آواز آ رہا ہے. اور سب کے ساتھ ایک طرف ادھر وہ سور اس کو ان کو بلا رہا ہوگا, اس طرف پڑے پڑے گا. تو فرمایا گیا کہ سور پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج آؤ گا. کسی حق سماؤ پکانا پک جاؤ اور آسمان کے دروازے کھل جائیں گے, وہ دروازے ہی دروازہ بن جائے گا. یعنی کوئی بندشیں آتم عالم بالا میں باقی نہیں رہیں گی. جو بندشیں اس وقت پائی جاتی ہیں وہ بندشیں اس وقت نہیں ہوں گی, سارے سارے دروازے کھل جائیں گے. وسیم رقم دیوال و پکانک سرابا اور پہاڑ چلیں گے اور بالکل خراب کی طرح ہوں گے, یعنی ہموار پورے روئے زمین کو پاٹ کیا جائے گا، تمام سمندر پڑ جائیں گے، تال ختم ہو جائیں گے، پوری روئے زمین ایک میدان بن جائے گا. یہ قرآن مجید میں نقشہ زیادہ تفصیل سے دوسرے مقامات پر بیان کیا گیا ہے. یہاں ایک ایک فکرے ہوئے ان چیزوں کے بعد اس کے بعد فرمایا کہ ان میں جہنم اکانت مرسادا لطفا ہوئی مہاوا لا یقین نتیحا آفر لا یوقو نتیحا بردم ولا خرابا الا امین و وسطا جزا امتا. جہنم مرفاق ہے، مرفاق کہتے ہیں پریس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کوئی چیز ایسی لگا دی جائے کہ آدمی یا جانور جو بھی ہو وہ اس کے اندر آئے اور آ کر پھنس سکے، ذات کا لفظ کہہ سکتے ہیں. تو جاننا میں ذات ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آدمی کو پھانس لیتی ہے، جان جو اس کے قابل میں آیا اور اس نے اس کو پھانس لیا. لطف آئی نما وہ سرکشوں کا ٹھکانا، ناد اسی نتیا بابا وہ اس کے اندر رہیں گے مدت آئے کرا. اکثر کہتے زمانے طویل کو آفاق جو انتہا طویل مدت، اور آبا اگر اس لیے استعمال کیا کہ بعض کے پاس تو وہ ہیں جن کے لیے ابھی جاننا، اور بعض گناگار وہ ہیں جن کے لیے جاننا کی مدت ہوگی. اب مدتیں کیا ہیں مختلف لوگوں کے لیے اس کے بارے میں تقسیم کر رہے ہیں، اس نے یہاں آپ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ مدت آئے کرا. یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اس کے متعلق کوئی کراہٹ نہیں کی گئی ہے کہ جن لوگوں کے لیے کوئی مدت مقرر کر کے ان کو جاننے میں بھیجا جائے گا وہ اس سے نکلیں گے تو کراہ ہے. اس لیے کہ پرانی مزید میں اس بات کو پیشتہ کیا تمام لوگوں کے لیے جاننا مدد بھی ہے یا بعض لوگوں کے لیے جاننا مدد بھی ہے، اور پھر بعض لوگوں کے لیے اس کی کوئی مدد ہے؟ اگر ہے مدد تو اس کے بعد اس کے لیے نکالے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اس کے بارے میں وضاحت نہیں کی گئی. کیونکہ کسی آدمی کو بھی گناہ کرتے وقت یہ بھروسہ نہ رہے کہ میں کبھی جنت میں بھی چلا جاؤں گا، اس بات کو مخفی رکھا گیا ہے. ہو سکتا ہے جنت میں نہ بھیجی جائے، جہنم اور جنت کے درمیان جو کہ آرام کا مکان ہے وہاں رکھے گا، جس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں. احادیث میں بھی میری نگاہ سے کوئی چیز ایسی نہیں گزری کہ جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ جنت میں جہنم میں ڈالے جانے کے بعد بھی جنت میں جا سکتا. نہ یہ پورا یہاں بردم بلا کرا، وہاں وہ کوئی ٹھنڈی چیز نہیں سکتے. بلا شرابر املا امین وستا تھا، اور تینوں کو کوئی چیز نہیں ملے گی مگر کھولتا ہوا پانی اور لوگ رکھی، اور ان کی پیاس لیں گے. یعنی کہ اگر وہ مرنا چاہے تو کھولتا ہوا پانی، لیکن ان کو کوئی ٹھنڈی چیز کبھی میسر نہیں آئے گی. تینوں کو جگہ یہ ایسی جگہ ہے جو سیکھ سیکھ متناسب ہے ان کے عمل. یہ بات کا مطلب یہ ہے کہ جیسا آپ نے عمل کیا ٹھیک اس کے مطابق آپ کو سزا دی. پرانے مجید میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کسی آدمی کو سزا دینے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ درجہ برابر دل نہیں کرے گا، جتنا اس کا قصور ہے اور جتنا اس کا گناہ ہے اسی کے مطابق ٹھیک سزا دی. نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، کم سزا ہو تو جن پر اس نے ظلم کیا تھا ان کے ساتھ ظلم ہوگا، تو ان سے اس سب سے پورا بدلہ نہیں دیا گیا جس کو ظالم تھا، اور زیادہ سزا دی جائے تو ظلم ہوگا کیونکہ آدمی جتنا قصوروار ہے اس کی زیادہ سزا ہوگی ظلم. تو اس وجہ سے قرآن واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ گناہگار کو سزا دینے کے معاملے میں اللہ کا یہ یقین ہے کہ جتنی ہے اس سے ذرا برابر سزا اس کو زیادہ نہیں دی، صرف اس کے عمل کے مطابق ہی. ان مہم کام میں لائے پورا حساب مکر زبر بے آیا سنا کے یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ وہ ہم سے حساب کے متوقع نہیں کرے، کبھی ان کے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا تھا اور اس بات کو کبھی انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی تھی کہ کبھی اب جیسے ہم دنیا میں کر رہے ہیں اس کا ہمیں اپنے رب کو جا کر کبھی حساب بھی دینا. یعنی کیونکہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہم اپنے رب کے سامنے جواب دے ہیں, اس وجہ سے انہوں نے وہ آغاز کیے جس کی بنا پر انہیں سزا دینی چاہیے. جب آدمی اس بات کو غفلت کرے, اگر بالکل منکر ہو جائے اس بات کا کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اپنے خدا کو جواب دینا ہے, تو اس کے بعد تو وہ ذکر جو محاذ ہے پھر جو چاہے گا رہے گا, پھر اس کے نزدیک کسی چیز کے رکنا ہوگا اور نیکی ہے بدی اور بھلائی ہے برائی کا اگر یہ معیار ہوگا تو یہ اور دنیا کے نتائج ہوگا ہونے والا. اس دنیا میں آپ نیکی کر کے سزا پا سکتے ہیں اور اس دنیا میں آپ بدی کر کے بڑی ترقیاں کر سکتے ہیں, بڑی مانگڑی آ سکتی ہے. لیکن دنیا کے نتائج پر جن لوگوں کی نظر ہے اور اس کے بعد سے وہ خیر و شر کا فیصلہ کرتے ہیں ان کی پوری, اور ویسے اگر کوئی کو قائل بھی ہے تو جس وقت وہ حاصل ہوگا اس بات سے کہ مجھے زیادہ سے بات کو حساب بھی دینا ہے, جواب دینا ہے جو کچھ کہہ رہا ہوں یا جو کچھ کر رہا ہوں, جس وقت حاصل ہوگا اس وقت اس سے کوئی مطلب گنا آگے ہوگا. آخرت کی جواب دہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا احساس آدمی کے رائے رات تک کرنے کی ضمانت, جہاں آدمی اس احساس سے خالی ہوا وہاں عارضی طور پر آپ مستقل کرو وہی اس کا راستہ بچے. تو فرمایا کہ اس چیز پہ وہ مستحق کس وجہ سے ہوئے کہ وہ یہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ ہمیں کبھی حساب دینا ہے. وقت بنے جو آیات نہ کر رہا, ہماری آیات کا انہوں نے قطعی طور پر انکار کر دیا, جھٹلا دیا ہماری آیات. یعنی جن آیات میں ہم نے یہ خبر دی تھی کہ تم نے اپنے خدا سے جواب دہی کرنی ہے, ان آیات کو ماننے سے انکار کر دیا. اس کے بعد تم آیات کو بھی لازمن ماننے سے انکار کر دیا جن میں بتایا گیا کہ تمہارا خدا ایک ہی ہے, جن میں بتایا گیا کہ انبیاء آتی ہیں کتابیں آتی ہیں, جن میں بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے رائے رات کی ہے, ان ساری آیات کو دیکھا. کیونکہ جس وقت انسان اس بات کا قائل ہوا کہ مرنے کے بعد کوئی روٹی بھنکی نہیں ہے, کوئی آخرت نہیں بڑھتا ہوئی ہے, اس کے بعد قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کی اس سے پہلے آئی ہوئی کتابیں یہ ساری انسان کے لیے مانی ہو جائے. کیونکہ جو سب نیکی وہ ہے جس کا نتیجہ آخرت میں ملے, قطر اگر اس کے دنیا میں اس کا نتیجہ اچھا ہو یا برا, بدی وہ ہے جس کا نتیجہ آخرت میں برا ہو, قطر اگر اس کے دنیا میں اس کا اچھا نتیجہ ہو یا برا. تو یہ سارا جو نظام ہے اخلاق پیش کرتی ہے, یہ کتاب جو ہم ہے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے, سارا نظام عبادات جو پیش کرتی ہے, سارا نظام عقائد جو پیش کرتی ہے, نظام زندگی جتنا پیش کرتی ہے, وہ سارا اس پر زور ہے, اس پر مبنی ہے کہ تم اپنے خدا کے سامنے جواب دو, روز میں مرنے کے بعد جا کر حساب دینا ہے, اور وہاں حساب کن چیزوں کا ہونا, وہاں باتیں کن چیزوں کی ہونی ہے, وہاں یہ چیزیں ہیں جن کا نتیجہ خراب ہونا ہے اور یہ چیزیں ہیں جن کا نتیجہ اچھا ہونا ہے, اس پر سارا نظام مبنی ہے. ادھر آدمی آخرت کا منکر ہوا, اس کے بعد نہ اس کے خدا کے ماننے کی کوئی ضرورت, نہ رسول کے ماننے کی ضرورت, نہ اس نظام اخلاق کو ماننے کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے. جو نظام اخلاق آدمی کو یہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں اچھا نتیجہ بھی نکلے تب بھی دھیر بنی تھی, دنیا میں اچھا نتیجہ نکلے تب بھی تیری بنی تھی. تو جو چیز کے مستقل اور پائیدار معیار پیش کرتی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا حالات کے بدلنے, بلکہ مستقل نظام نظام میں اخلاق دیتی ہے کہ یہ چیز بری ہے اور آرام میں بری ہے, ہر زمانے میں بری ہے, ہر دور میں بری ہے, اور یہ چیز اچھی ہے اور آرام میں اچھی ہے. تو جہاں مستقل قدریں دی گئی ہیں اس نظام کو وہ لوگ کبھی مان ہی نہیں سکتے جو آپ رکھتے ہیں, وہ تو کہیں گے کہ نظام میں اخلاق وہی ہونا چاہیے کہ جو زمانے کے لحاظ سے بدلتا چلا گیا, آج نیکی ہے تو کل وہ بدی ہوئی ہے اور آج بدی ہے تو کل وہ نیکی ہے, وہ تو کیسے کہ پروگریسو ہونا چاہیے اپنا, اور یہ پروگریسو کی مانی جائے, پروگریس صداقت میں نہیں ہوا تھا, صداقت تو ہمیشہ ہے, پروگریس ہمیشہ بیچ میں ہوتی ہے, دوسرے کی طرف دوسرے سے تیسرے کی طرف آپ منتقل ہوتے جائیے ساری عمر جیتے اور غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں. صداقت ہمیشہ ہو جائے گی, صداقت کبھی نہیں. صداقت کے ایپلیکیشن صداقت بجائے سے لے جائے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات کے لازمہ نے جھٹلایا جب انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو کبھی اپنے خدا کا احساس نہیں ہوا, اور اسی چیز میں ان کو جاننا کا حصہ ہے. وقل شعین آخلا اور کتابا فضور کی فلن فلن مزید رقم ہوتا, اور وہ تو جھٹلاتے رہے اور جھٹلانے کے بعد وہ سارے کام کرتے رہے جو ان کو جہنم کا مستحق بنائے اور ان کو خبر نہیں تھی. مگر کل میں خیرنا پہنا اور کتابا ہم نے ایسے سن لکھ رکھی, یہ جو کام لوگ کر رہے تھے ان کو احساس بھی نہیں تھا کہ یہ کہیں نہیں ہو رہا, اور ایک ایک بات جو ان کے منہ سے نکلی وہ نوٹ ہو گئی, ایک ایک حرکت جو انہوں نے کی وہ ساری نوٹ ہو گئی. یہ جو کچھ ہمارا دنیا نے کیا تھا وہ اب وہ کتاب کی موجود کیا ہے اس کو آپ نہیں جان سکتے کہ وہ کس طرح سخت ہو رہا ہے, لیکن یہ ٹیپ ریکارڈر آپ کے سامنے موجود ہے جو آج بتا رہا ہے کس طرح سے سخت ہو جاتا ہے. یہ تو ایک نہایت پروف کی وہ نہایت بولی سی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے ذرائع ہیں کہ آپ کی ایک ایک سیل کی پوری فلم تیار ہو جائے, در دیوار پر تیار ہو جائے, اور جس وقت چاہے اس کو ریپروڈیوس کر دیں, ایک ایک آواز سخت ہو جائے اور آرام برف گزر جانے کے بعد جب چاہے اللہ تعالیٰ آپ کو سنا دے کہ یہ تقریریں آپ نے فرمائی تھی, اور یہ آپ بول کر آئے ہیں دنیا کے اندر اس طرح سے اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں پورا ریکارڈ سنا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کوئی گھٹنانے کے بعد اپنے رجوع مطمئن ہو گئے کہ آپ کہیں کوئی حساب نہیں ہونا, نہ کوئی ریکارڈ موجود ہے, ہم نے جو کچھ کیا وہ کر گزرے, لیکن ہم نے ہر چیز کو محسوس کر رکھا. سبھی کو پلن نبی تک میں ملا ہوگا, ایک روز ان سے کہا جائے گا کہ ہم مدد کرتے ہیں ان کو, اب آزاد کے سوا تمہارے لیے کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا, اب تمہارے لیے بھلائی میں اضافہ نہیں ہوگا, برائی میں اضافہ ہوگا, تکلیفوں میں اور مصیبتوں اور مشقتوں میں اضافہ ہوگا. متقیوں کے لیے ایک جائے کامرانی ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہ کامیاب ہو سکتا ہے. یا لازمن متقی کے معنی اوپر کے مدمن سے نکلتے ہیں. متقی کے معنی کیا؟ متقی کے معنی یہ ہے کہ آدمی آخرت کا فائل ہو کر اور یہ سمجھ کر کے مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے, اپنے اقوال کا, اپنے اقوال کا ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے, اس بات کو مان کر دنیا میں جن لوگوں نے بسر دل کی بسر چیزیں متقل, اور جو لوگ کے متقل ہیں ان کے لیے کامیابی کا ایک مقام ہے, ایک جگہ ہے کہ جہاں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. وہ جگہ کہتی ہے ہدایت کا بہانا, کہاں ہوں گے اور انگیر ہوں گے, وہ قبائبہ اطرابا اور ہم سن عورتیں ہوں گی, نوخیز اور ہم سن, قبائل کا مطلب ہے نوخیز اور اطراف کا مطلب ہے کہ ہم سن, ہم سن ان کے دو مطلب ہو سکتے ہیں, یا یہ کہ ساری ایک عمر کی عورتیں ہوں گی, یا یہ ہے کہ اپنے جو ان کی شوہر ہیں وہ ان کی ہم لوکاشن دھیاپا اور ان کے لیے چھلکتے ہوئے جام نہ یس نو نتیہ نہ ون بنا کے وہاں وہ کوئی جھوٹی بات نہیں, کوئی بےحدا بات نہیں سنیں گے اور کوئی جھوٹی بات نہیں سنیں گے. یعنی کہ جنت کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت یہ ہوگی کہ وہاں آدمی کے کان میں کوئی بےحدا بات, کوئی گالی, کوئی کسی کی غیبت, کسی کی برائی, کسی کی مطالعت, کسی پر بھکتی, کسی پر انجام یہ سنی سکتے ہیں, اور کس زیادہ وہاں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا, کوئی سچ کوئی جھوٹ بات بولنے والا نہیں ہوگا, کوئی جھوٹی بات کام میں نہیں پڑے گی, کوئی کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانے والا نہیں ہوگا, کوئی بہتان لگانے والا دنیا کے عذابوں میں تو ایک عذاب ہے کہ نہ آدمی کے کان بےحدہ باتیں سے محفوظ ہوں, چیزوں کے لیے طرح طرح سے جھوٹ پھیلائے جاتے ہیں بڑے جاتے ہیں. ایک زمانے میں زبانی پھیلائے جاتے تھے, چھاپ کر پھیلا دیے جاتے ہیں, ریڈیو پر سنا دیے جاتے ہیں. تو جھوٹ کی کوئی حد نہیں ہے. سارے عذاب بہت ساری تکلیفیں ہیں, ان اور آخرت جنت میں انسان کے لیے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہوگی کہ وہ لب باتوں کے لیے محفوظ ہوگا اور خوش ہوئی گا. جزا ان رب کا عطا ان حساب, یہ تیرے رب کی جزا ہے, عطا ہے اس کی طرف سے حساب, ٹھیک حساب کے مطابق. اب یہاں دیکھیے آپ, وہاں حساب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, یہاں حساب کا لفظ استعمال. اس میں خط یہ دکھا یہ ہے کہ جو گناہگار اور کفار ہیں ان لوگوں کے لیے جو عذاب ہے وہ ٹھیک ٹھیک ان کے عمل کے مطابق, جتنا انہوں نے عمل کیا ہے اتنی ان کو سزا دی, جیسا عمل کیا ویسی سزا دی, اس میں ذرہ برابر جاتی نہیں. یا حساب کا لفظ استعمال کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ حساب لگا کر یہ فیصلہ کرے گا کہ کس آدمی کو کتنی جگہ, اس کے اندر وفاق نہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اتنی نیتی کی تھی تو لیجیے پر اتنا قلعہ لے لیجیے اتنا انعام لے لیجیے. قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ سزا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا قانون اور ہے, اور سزا کے معاملے میں سزا اتنی ہوگی جتنا کہ آدمی کا دل, لیکن سزا اللہ تعالیٰ جتنی زیادہ چاہے گی. اس لیے کہ اگر اللہ کسی شخص کو اپنی طرف سے ایک آدمی مستحق تھا اپنے عمل کے لحاظ سے دس روپئے کا اللہ تعالیٰ ہزار روپئے دے دے آپ کے اعتراض ہو کر, اس کا مالک اتنا چاہے گی, البتہ سزا زیادہ دے دے تو آپ کہہ سکتے ہیں ضرور یہ تو ضرور کیا آپ نے, لیکن نام اگر زیادہ دیا جائے تو اس میں کوئی دل نہیں, لیکن وہ ہوگا حساب کے نام. ہر ایک آدمی کے متعلق اللہ تعالیٰ حساب لگا کر فیصلہ کرے گا کہ اس آدمی کی نیکی کس طریقے کی ہے اور اس کو کتنا انعام دے. رب السماوات والارض وما بینهما الرحمن لا يملكون منه خطاب, وہ خدا کی طرف سے یہ آدمی عطا ہوگی کہ جو آسمان و زمین کا مالک ہے, اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو آسمان و زمین کے درمیان, اور رحمان لا يملكون منه خطابا, اس کے مقابلے میں کسی کو کچھ بولنے کا حق نہیں. یعنی وہ مالک ہے زمین و آسمان کا, زمین و آسمان کا, اس لیے اس کو پورا حق ہوتا ہے کہ جس کو جو چاہے تھے کسی کو اسی بولنے پر حق نہیں ہو سکتا. اور رحمان, اس کی رحمانیت کی صفت کا یہ پکارا ہے کہ آدمی کی نے جو نیتی کی ہے اس نیتی کا زیادہ خلا دے سمجھ کر اتنے خلا دے دی تھی دیکھنے میں کی, یہ اس لیے آپ کو دے گا یہ نہیں خدا کی راہ, یہ اس لیے آپ کو دے دیں گے کن آلات میں دی. اگر سب چیزیں کہ ایک آدمی تندرست ہے اور خدا کی راہ میں دے رہا ہے تو وہ بہت بڑے نام کا مست ہے, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس آدمی نے کن آلات میں دی. ایک کروڑ پتی ہے اور وہ ایک مصیبت زدہ آدمی کو دیکھتا ہے اور دس روپئے نکال کر اس کو دیکھتا ہے, اگر جس کے پاس پچاس روپئے تھے اور اس نے دس روپئے نکال کر دے دیے کسی مصیبت ہوگا آدمی کی مدد کے لیے, اور اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ میرے پچاس سے چالیس رہ جائیں گے اگر میں نے اس کی مدد کی, تو ان دونوں کے برابر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اجاد کر کے دے دے گا اس آدمی کی زندگی کی اور بھی وداس کے اس کے نام ہے. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ ناپ توڑ کرنا شروع کرے اپنے بندوں کو, اور ایک ایک چیز کی جانچ پڑتال کرنا شروع کرے, اور سب حساب فہمی کرنا شروع کرے, تو شاید کسی آدمی کی نیکی کی بھی کوئی حیثیت بات نہیں. تو اس وجہ سے ماں یہ کہ مجھے کبھی مر کے اپنے خدا کو یاد جواب دینا ہے اتنا آگے کی اس نے آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا کہ آخرت نہیں بڑھتا ہوتی ایک خدائی کو اس نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ایک نبی ان کے بعد کے آج تک جتنے اہل ایمان جتنے ان میں سے کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرمائے گا کہ کس آدمی نے بارہ یہ ایمان بالغیر لایا تھا دیکھ دیکھ کے مانا تھا اس کے بعد اس نے اس طرح سے اپنی خواہشات کے اوپر قابو رکھا اس طرح سے میرے مجھے دیکھے بغیر میرے احسان کی تعمیل کی اس لیے ورنہ ایسے کے آدمی کے کوتاہیوں کا احساس اگر لگایا جائے تو کون آدمی ہے جس کا عمل خالص بلائی پر آتا ہے تو وہ احساس لگا کر دے گا لیکن مالک ہے اس کو اختیار ہے جس کو جتنا چاہے دے دینے میں رحم کے کام اس کی رحمت اس کے اندر کام فرما ہوگی وہاں تو عدل کار فرما ہے جس جگہ کے آدمی کو سزا دی جائے وہ کسی وفاق کے مطابق ہے یا رحمت کا فرما لا یملکون من خطابا آخرت میں کسی شخص کو اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کسی کو حق نہیں ہوتا لا یملکون من خطابا آخرت میں کسی شخص کو اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کسی کو حق نہیں ہوتا یوم یقول الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال جس روز روح یعنی جبریل اور ملائکہ سب کر سب کھڑے لا یملکون لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال اور کوئی کچھ نہیں بول سکے گا بجز اس کے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے جس کو رحمان اجازت دے وہ قال فوالا اور بات بھی وہ ٹھیک کرے یعنی وہاں شفاعت اور سفارش کے لیے دو شرطیں پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے سفارش کرنے جس کو اجازت دے گا وہ سفارت کر سکتا ہے جس کے حق میں اجازت دے گا وہ اس کے حق میں سفارت کی جا سکتا ایسا نہیں ہے کہ جس کا جچا آ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ حضور یہ تو میرا اس کو بخنا پڑے گا بات اس کی یہ ہمت ہے یہ ایسی ہے ماں یہ ہے کہ آج جوڑ کر پوچھا جائے گا کہ اجازت ہو تو اس کے حق میں کچھ عرض کروں اگر اجازت ملے گی تو آپ کر سکیں گے جس کے حق میں اجازت دی جائے گی اس کے حق میں بول سکیں گے جس کے حق میں اجازت مانیں گے اور اللہ اپنائے گا کہ نہیں اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں سننا چاہتے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ پھر بول سکتے نمبر ایک یہ سفارش کی پہلی شرط اور دوسری شرط یہ ہے کہ وقال فوالا اور بات ٹھیک کرے ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ضرور ہے کہ گناہگار مگر میرا متوسل ہے اس لیے اس کو وقت دیجیے یہ کل یہ پہلے سوال نہیں ہے یہ دوسروں کو کیوں نہ وقت دیا جائے آپ ہی کے متوسلین کو کیوں وقت دیا جائے تو اس وجہ سے دوسری شرط یہ ہے کہ بات ٹھیک کرے پہلی یہ کہ لینڈ لیبر کہہ سکتے ہیں جس کے حق میں یاد دی جائے گی اور جس کو یاد دی جائے گی وہ سفارش کر سکتا دوسرا یہ کہ ٹھیک بات غلط باتوں کی سفارش وہاں نہیں چلے گا یہ میرا اقتدار ہے اس لیے چھوڑو اس کو یہ میرا مرید ہے اس لیے چھوڑو یہ میرا متوسل ہے اس لیے اس کو چھوڑو یہ چیزیں وہاں نہیں چلے گا لالکل یوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا وہ دن بحق اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف اپنا مرجع کرا ہے ذالکم یوم الحق کے دو معنی ہیں ایک معنی یہ ہے کہ اس کا آنا پر حق ہے یقیناً وہ آئے گا اس کے متعلق جو خبر دی جا رہی ہے وہ باطل نہیں ہے دوسرا یہ کہ وہ دن سراسر حق پر قائم ہوگا وہاں باطل کا کوئی کام نہیں ہے اب یہ بتا دیا گیا تمہیں کہ وہ برحق دن آنے والا ہے اس کا آنا برحق ہے اس کے بعد اب جس کا جی چاہے اپنے رب کے دامن پناہ ڈھونڈ لے جس کا وچار انا انگرنا تم عذاباً قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا ہم نے تم کو ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو قریب بہت زیادہ دور نہیں ہے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ گا جو پہلے اس نے اب آگے دنیا میں کر کے آگے بھیجا. وہ یقین کافر یاد ہے تم تم کو خرابا, اور وہ کافر انکار کرنے والا یہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا. پہلی بات فرمائی کہ ہم نے ایک ایسے عذاب سے تم کو خبردار کر دیا ہے جو قریب, مطلب یہ ہے کہ وہ بہت دور نہیں ہے. کسی شخص کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ عذاب بہت دور ہے, ابھی کافی وقت پڑا ہوا ہے. لے آئیں گے ایمان, پڑھ لیں گے نماز, کر لیں گے حج, دے دیں گے زکات, کریں گے نیکی, وقت بہت پڑا ہوا قریب ہے. یعنی مرنے کا وقت اس شخص کو معلوم ہے, کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ دوسرے لمبے کو ہاتھ آئے گا کہ نہیں, کسی شخص کو اس کا پتا ہے. کوئی نہیں جانتا کہ ابھی یہاں سے نکلے اور کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے, کسی کو نہیں معلوم ہے کہ آج سے ہو جائے رہتا ہے, بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے ختم ہو. اور عذاب اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے, اس وقت آدمی مرتا ہے اسی وقت سے عذاب شروع ہو جاتا. وہ عالم برزخ کا عذاب ہو یا آخرت کا عذاب ہو, لیکن عذاب سے اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب کہ آدمی مرتا ہے. اللہ یہ کہ وہ آدمی نیک اور وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بطور مہمان اس کا استقبال کیے جائے, یہ مرنے کے وقت ہی آدمی کو پتا چل جاتا ہے کہ میں مہمان کی ایسے سے جا رہا ہوں یا غیر حراست مجرم کی ایسے سے جا رہا ہوں. تو وہ عذاب قریب ہے, ہم نے تم کو خبردار. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, وہ دن عذاب کا ہوگا جب کہ آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ اس نے آگے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کیا بھیجا. قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کو قدمت یدا کے الفاظ سے اور کسی مفہوم کے الفاظ سے ادا کیا گیا ہے. یعنی آدمی دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے وہ تجھے سمجھ رہا ہے کہ میں یہی, لیکن حقیقت میں وہ اپنی آخرت کے لیے بھیج رہا ہے اس عمل. آپ نے اگر کسی غریب کو روٹی کھلائی ہے تو فقط نہ نہیں کھلا دی, آخرت کے لیے بھیج دیا اپنے واسطے آپ نے سمجھ. کسی شخص کے ساتھ اگر ظلم کیا تو بس یہ ظلم کر کے ختم نہیں ہو گیا, اپنی آخرت کے لیے وہ ظلم بھیج دیا. جو آگے جا کر آپ دیکھ لیں گے کہ یہ ظلم میں کر کے آتا, تو ہر عمل جو دنیا میں کر رہا ہے انسان وہ اپنی آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہے اور اپنی آخرت کے لیے سامان بھیج رہا ہے. جیسے کہ آج کہیں جانے والے ہوں تو پہلے سے ٹرینیں اور ضرورت کا سامان پہلے سے بھیج دیں تاکہ ہم اس منزل پر جا کر جب اتریں تو خیمے لگے ہوئے تیاروں سامان اہم موجود ہو ہماری ضرورت. تو اسی طرح سے آدمی جو اپنا عمل کر رہا ہے وہ اپنی آخرت کے لیے سامان بھیج رہا ہے, وہ یہاں سے اپنے لیے بچھو بھی روانہ کر رہا ہے کہ میں اس کو بسیں, اور یہاں سے اپنے لیے خیمے بھی بھیج رہا ہے کہ وہاں جا کر ایسے اس وقت کا کام. وہ یقین کافر یاد ہے تم تم سے ترابا, اور اس روز کافر کہے گا وہ کاش میں مٹی ہوتا میں پیدا ہی نہ ہو. یہاں کافر چاہے کتنے ہی آئے تو آرام کرے, لیکن ماں اس کو معلوم ہوگا کہ جو کچھ میں نے کیا تھا سب غلط تھا, سب برباد گیا, میرے کسی کام آنے والا. یہاں کے عظیم شان پر سامان فراہم کر لیں, یہاں جو کچھ سلطنتیں بنائیں, جو کچھ دنیا فتح کر کے دکھا لیں, جو کچھ چاند تک پہنچ کر دکھا لیں, جو کچھ بڑی بڑی لیبورٹریاں بنائیں, سب یہاں پڑا ہو جائے گا اگر آخرت کے لیے سامان نہیں.
اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے. اب آپ سوالات اور ان کے جوابات سماعت فرمائیے. خطاب فرما رہے ہیں جناب سید مودی جی رحمت اللہ علیہ.
شاید نیکی اگر عمر میں علاقے کا دائق ہوتی ہے تو آپ تو آخر آج جو امریکہ جیسی بدکار قوم میں جو ظالم بدکار قوم ہے اوسط عمر میں علاقے کی کیا ہوگی, یہ بات تو اس کے اندر نہیں کہی گئی ہے کہ یہ جو اوسط عمر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ نہیں ہے. اصل میں اس بات کو سمجھ لیجیے کہ آپ جس کو اوسط عمر کہتے ہیں اس کا مطلب کیا, ایک آبادی میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جو عمریں ہوتی ہیں اور کم سے کم جو عمریں ہوتی ہیں اس کے لحاظ سے ایک اوسط عمر نکال کر رائے قائم کی جاتی ہے کہ اس قوم کے اندر اوسط عمر میں اضافہ ہو رہا ہے اوسط عمر میں کمی ہو رہا ہے. ایک ایک آدمی کے متعلق کسی کو معلوم نہیں ہے کہ پہلے اس کی عمر یہ لکھی گئی تھی اور اس کے بعد جب طبی ذرائع بڑھ گئے اور جان صحت کے ذرائع بڑھ گئے اور پورا کے اچھے انتظام ہو گئے تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے عمر اس پہ لکھی تھی انسان نے اپنی کوشش سے اس کو بڑھا دی. یہ بات آپ اس وقت کہہ سکتے جبکہ آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہو کہ لوگوں کی عمریں کتنی لکھی گئی تھی اور لوگوں نے اپنے زور سے کتنی بڑھا لی. اگر یہ آپ کو معلوم نہیں تو بلاؤں گے کہ آدھار بڑھانے کیا گیا, یہ تو کسی کو بھی نہیں معلوم. اسی لیے میں نے پہلے کہہ دیا کہ عمر میں اضافہ ہونا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا تو ہم کبھی اس پہ قائم نہ ہو سکتے, لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ نیکی سے عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے اس وجہ سے ہم اس پہ قائم ہیں. ورنہ کل باتیں آپ کے طبی ذرائع اور انسانی صحت کے ذرائع ان کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی عمر لوگوں کی لکھ دی تھی اس سے زیادہ ہم نے بڑھا دی یہ غلط, کیونکہ جب آپ کو یہ اگر آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کلا قوم کے لیے کلا زمانے میں اتنی عمر لکھی تھی اور پھر قوم نے اپنے زور سے اس کو بڑھا لیا ہے تب آپ کا دعویٰ صحیح ہو سکتا. اگر یہ معلوم ہونے تو کوئی ضروری نہیں کہ اس طرح کے دعوے کرنے کا حاصل کیا ہے. آپ کو یہ سوال ہے کیا دعا مانگنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر منہ سے الفاظ نکالے ہی جائیں, یا یہ کہ دنیا بھی دعا مانگی جا سکتی ہے, دعا مانگنے کا افضل طریقہ کون سا ہے؟ آگے چل کر حدیث میں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور آپ خود کس طرح دعا مانگا کرتے تھے, وہ آگے چل کر آئے گا. اس وقت صرف اتنی بات میں عرض کر سکتا ہوں کہ دعا مانگنے کے لیے کوئی طریقہ لازمی طور پر مقرر نہیں کر دیا گیا ہے کہ اسی طریقے سے آپ مانگا. آدمی دن میں بھی دعا مانگ سکتا, آدمی ہر حالت میں دعا مانگ سکتا ہے, دعا مانگنے کے لیے کوئی وقت کوئی طریقہ کوئی چیز مقرر نہیں. البتہ دعا مانگنے کا افضل طریقہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور آئندہ حدیث میں جو آئے گا. آپ کا سوال ہے کہ روس اور ملتن چاند پر جانے کے دعوے کر رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ اب اس میں خیال کا کیا خیال ہے, جب ایک عمر واقعہ پیش آ گئے تو اس کے بعد خیال کر کل بھی اتر رہے ہیں آپ کے لیے خیال کیا ہے؟ یہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ منت کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ جب میں ایک دینی جماعت سے منسلک تھا تو اس وقت منت ماننے سے میرا کام ہو جاتا تھا, لیکن جب سے میں جماعت اسلامی سے منسلک ہوا ہوں عدالت کا دروازہ کراتا ہوں لیکن وہاں سے کوئی انصاف کی امید نہیں ہے. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں رفقا میری مدد کرتے ہیں. منت کے متعلق یہ سمجھ لیجیے کہ اگر آدمی اللہ تعالیٰ سے نظر مانی منت اور نظر ایک ہی مانی ہے, اگر آدمی اللہ تعالیٰ سے نظر مانی ہے تو بالکل درست, اگر آدمی اللہ کے سوا کسی اور سے نظر مانے تو بالکل شرک. یہ خیال یہ کہنا کہ میں میرا اپنا کام ہو جائے تو میں اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کروں گا, جانور قربان کروں گا, یا غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا, یا میں اتنی نمازیں پڑھوں گا, اتنے روزے رکھوں گا, یہ ساری منتیں بالکل جائز ہیں, ماننی چاہیے, ان کا ماننا مفید ہے. غیر اللہ کے لیے اگر آدمی منت مانگے کہ اے حضرت فلاں میرا کام کر دیجئے تو میں آپ کے ہاں آپ کے نام پر اتنی بھوجن پکا کے کھلاؤں گا, یہ سراسر شرک. تو اللہ جماعت اسلامی سے منسلک ہونے کے بعد کوئی چیز اس بات سے مانے نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نظر مانیں. بات یہ کہ اگر آپ غیر اللہ سے کبھی مانگتے تھے اور اس وقت کام بن جاتا تھا اور آپ خدا سے مانگتے اور کام نہیں بن رہا ہے تو اس کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے. ابھی تک شاید کچھ شرک کی آمیزش لگی ہوئی ہے, اس سے پہلے آپ مبتلا تھے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش میں ڈال. ایک مرتبہ ایک میرے یہاں ایک ملازمہ کام کرتی تھی, تو وہ کہہ رہی کہ میں بہت دنوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہوں کہ بچہ میرے یہاں ہو, لیکن نہیں ہوتا ہے. اب میں پیر کے یہاں جاتی ہوں اور وہاں جاؤں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت آزمائش میں ڈال دیا کہ جب اللہ سے مانگے تو نہ ملے, پیر سے مانگے تو مل جائے. اس کے معنی کہ بڑی شدید آزمائش اس کو ڈال دینے والا ہوئی خدا. لیکن آج اللہ تعالیٰ طرح طرح کے امتحانات ڈال کر آدمی کو آزما کر دیکھتا ہے کہ اس کے اندر واقعی ایمان ہے یا نہیں, اور ایمان سکتا ہے. ملے گا تو اسی کے یہاں سے ملے گا, کہیں اور سے نہیں ملے گا. فیصلہ کر لیجیے کہ اسی سے مانگنا ہے, خاص دے رہنا دے. لیکن اگر اس سے مانگنے کے بعد کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ یہاں سے تو اب نہیں ملتا, آپ کسی اور طرف چلے, تو اگر اس وقت ملتا بھی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ بڑی شدید آزمائش میں آپ کو ڈالا گیا ہے, اور آپ نے ایمان کھو کر یہ چیز پائی ہے جو دی گئی. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مثلا ایک اندھا ہے کہ جو ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں کوئی کنواں. اب وہاں جا کر وہ اندھا اگر کہتا ہے کہ اے کنویں والے مجھے پانی دے, اور کنویں والا ہے نیک وہ اس کو پانی نکالتا ہے. اگر وہ جا کر کہتا ہے کہ اے کنویں مجھے پانی دے دے, اور وہ کنویں والا ہے نیک وہ چپے ہوئے پانی تو اس کو دے دے گا, لیکن اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہر بے وقوف یہ کنویں والے سے مانگنے کے بجائے کنویں سے مانگ رہا ہے. تو اس طرح سے یہ فقط آزمائش ہے. پانی بارہ دے گا تو وہی دے گا جو مالک ہے کنویں, چاہے آپ کنویں سے مانگو گے چاہے پانی سے مانگو کنویں والے سے. باقی یہ کہ اگر سماج میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو اپنے فقہ کی مدد نہ کرتا ہو, تو یہ دیکھنا چاہیے اور سبجیکٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میں مدد کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. اگر کر سکتے ہیں تو وروک کرنی چاہیے. اگر نہ کر سکیں تو ایک آدمی کو اس کی مدد نہ کی جائے, یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ قصدر اس کی مدد نہیں کی گئی. دوسرے لوگوں کی بھی کچھ مجبوریاں ہوتی. آج نے اعتراض کیا ہے, کہا جاتا ہے کہ صرف مشرکین ہی ایسے افراد ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. گناہگار افراد کو کچھ عرصے دوزخ میں رہنے کے بعد جنت میں بھیج دیے. یہ تصویر مجھے قرآن حدیث میں کہیں نہیں ملی ہے کہ کوئی شخص جو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ دوزخ سے نکال کر پھر جنت میں بھیج دیا. اس کی تصویر اگر کسی شخص کو کوئی صحیح حدیث ملی ہو قرآن مجید میں, تو مجھے یہ معلوم ہے کہ کہیں یہ بات نہیں ہے. اگر کسی صحیح حدیث میں تو ضرور مجھے بتائیں, لیکن اس بات کو کہیں واضح الفاظ میں نہیں کہا. کہ قابیل نے عابیل کو قتل کیا, قیامت تک اس کے نامے اعمال میں تمام قاتلوں کے گناہ درج ہوں. کیا اچھا ہوتا جو اسے حشر برپا ہونے سے ایک لمحے پہلے پیدا کیا جاتا تاکہ اسے محض ایک ہی قتل کا گناہ ملتا. ارشاد فرمائے قابیل کا پہلے پیدا کر دیا جانا اور سب قاتلوں کا جرم اس کے نامے اعمال میں لکھ دینا نعوذ باللہ ظلم نہیں ہے. تو کیوں نہ ایسا ہو کہ تمام جتنے بھی گناہگار اور ظالم ہیں وہ سارے قیامت سے ایک منٹ پہلے پیدا کی جائے اور بہت بہت سارا ظلم کریں. یہ ان معاملات میں آپ کو بھولنے کا مجھے بھولنے کا کیا آپ کے اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے, وہ خالق ہے جس کے لیے پیدائش کا جو وقت اس نے مقرر کیا ہے خود اس کو وہ پیدا کرتا ہے. ایک منٹ پہلے بھی کسی کی پیدائش نہیں ہوتی. تو ان معاملات میں اپنے دماغ کو کھپانا بالکل لا ہے. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے جو انصاف کرنے والا نہیں ہے. ایگزام لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں ہم عمر اور پوری ملیں گی, یعنی میں نے تو اللہ کی کتاب کیا ہے کل کو سنائی تھی آپ کہہ رہے میں نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جس عمر میں دنیا سے جائے گا اسی عمر میں جنت یا دوگا ہمیں جائے گا. کیا عمر رسیدہ کو عمر رسیدہ عمر ملے گی؟ یہ قرآن مجید میں بھی وضاحت ہے, احادیث میں بھی اس بات کو بڑے صاف صاف الفاظ میں فرمایا گیا ہے کہ تمام آدمی جو جنت میں داخل ہوں گے وہ سب جوان بنا دیے وہاں بڑھاپا نہیں ہوگا، اور جو بچے تھے اگر وہ مومنین کے بچے ہوں گے تو وہ بچوں کی شکل میں مومنین کو ملے گا، یعنی ایک آدمی کی زندگی میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے تھے، اب اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کی تلافی اس طرح کرے گا کہ بچہ اسی عمر میں اس کو ملے گا جس عمر میں وہ سے چھوٹا، اور وہ ہمیشہ بچہ ہی رہے گا تاکہ وہ اس سے برابر مسرت حاصل کرتا رہے جسے چھوٹے بچے سے آدمی کی مسرت ہوتی ہے، بالغ آدمی جو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائے گا وہ سارے کے سارے جوان جوان ہیں، بوڑھا ہو جوان ہو کوئی ہو، یہ تو ایک لطیفہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ بوڑھی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی، تو وہ روٹی نچلی بعد میں بلا سکتا کہ بوڑھی نہیں رہیں گی وہاں جوان کر دوں گا، قرآن میں لکھا ہے کہ انسان کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ہرگز خوف پر مبنی نہیں ہو سکتا، یہ رائے ایک پاکستانی مفکر کی ہے، آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے، کس حد تک اس نظریے پر آپ محسوس سے اتفاق یا اطلاع، یہ نظریہ قرآن حدیث دونوں سے ٹکرا، قرآن حدیث دونوں میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ سے محبت بھی کرو اور اللہ سے ڈرو، انسان کے اندر جتنے جذبات ہیں وہ سارے کے سارے فطری جذبات ہیں، اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ جذبات انسان کے، ہر جذبے کی کوئی حکمت ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا، تما کا جذبہ بھی ہے انسان کے اندر، فطری جذبہ موجود ہے، خوف کا جذبہ بھی موجود ہے، محبت کا جذبہ بھی موجود ہے، اور بے شمار جذبات ہیں جو انسان کے اللہ تعالیٰ کے نے اگر کسی چیز کو پیدا کیا ہے تو بہرحال انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ چیز اس کے اندر ہو، تما اگر آدمی کے اندر نہ ہو تو وہ عمل کی کوشش کیسے کر سکتا، اب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تما تمہیں خدا سے ہونی چاہیے بجائے اس کے بندے سے، لالچ اپنے لالچ تو کتنی چیز ہے آدمی کے اندر لیکن لالچ کا مرکز تبدیل کر دیا گیا، لالچ بندوں سے نہیں خدا ہے، اب خدا سے جو لالچ ہوگا آدمی اس لالچ کی بنا پر نیکی ہی تو کرے گا بدی تو نہیں کرے گا، اسی طرح کے خوف انسان کے اندر فطری طور پر موجود، بہت سے برے کاموں سے آدمی خوف کی بنا پر بچتا ہے، یہاں فرمایا گیا کہ خوف خدا سے کرو اور کسی سے نہ، اس کے معنی یہ ہے کہ آدمی ڈر ڈر کر اگر کسی برائی کو چھوڑے تو بندوں سے ڈر کر نہیں خدا سے ڈر کر، بندوں سے ڈرے گا تو برائی کو بھی چھوڑ دے گا جہاں اس کو خطرہ ہوگا کہ بندے سزا دیں گے اگر میں سچ بولوں گا یا کوئی نیک کام کروں گا، لیکن خدا سے ڈر کر آدمی بھلائی کرے گا کبھی برائی نہیں کر سکتا، اسی طرح سے محبت کا بھی مرکز تبدیل کر دیا گیا، محبت بھی خدا سے، خوف بھی خدا سے، لالچ بھی خدا سے، اور یہ سب چیزیں لیتی ہیں قرآن مجید اور حدیث دونوں میں یہ بات وضاحت کے ساتھ فرمائی گئی، اس لیے کوئی مفکر اگر ایسی بات کہتا ہے تو وہ بغیر سوچے سمجھے یا تو کہتا ہے یا کسی وقتی جذبے کے تحت اس کی زبان سے ایسی بات نکل گئی ہے، اخبار میں لکھا ہے کہ چند مولوی حضرات فرماتے ہیں تصویر ماتاب اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مداخلت کے مترادف ہے، قرآن حدیث کا اس بارے میں کیا رویہ، مولوی حضرات بھی بہت سوچے سمجھے بات کرتے ہیں اور جو لوگ کو تصویر ماتاب کے الفاظ بولتے ہیں وہ بھی ایک سوچے سمجھے بولتے ہیں، یعنی کسی آدمی کا ماتاب تک پہنچ کر بھائی گھنٹے ٹھہر جانا یہ تصویر ہو گئی ماتاب آگے میں آگے، تو ہم ہاں الفاظ کا بوجا استعمال مبالغہ آمیز الفاظ، یہ اگر فرض کیجئے کہ آپ کسی مقام پر جاتے ہیں تو اس مقام پر آپ کے جانے کے معنی یہ نہیں ہے وہ مقام آپ کے لیے مسفر ہو گئے، دوسرے جو مولوی حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کام میں مداخلت ہے، تو جس وقت آپ زمین میں ایک دوس ہوتے ہیں تو اللہ کے کام میں مداخلت کر رہے ہوتے ہیں، جس وقت آپ کنواں کھود رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے کام میں مداخلت کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ نے تمہارا سپاس زمین پیدا کی تھی, آپ نے زمین کھود کر کنواں پیدا کر لیا. تو یہ مداخلت کا آپ رات دن کر رہے ہیں, اسی مداخلت کے لیے تو اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے, اسی مداخلت کے لیے آپ کو وہ طاقتیں دی ہیں جانوروں کو نہیں دی. یہ مداخلت تو آپ کو کرنی چاہیے, کرتے رہے ہیں, آئندہ بھی کریں گے, اس سے اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں بگڑتا, اس نے تو اس لیے پیدا کیا ہے آپ کو, یہ مداخلت آپ کریں. لیکن ماتا وغیرہ کوئی مسخر نہیں ہوتا, زمین تو مسخر ہی نہیں ہے, جس کا زلزلہ آتا ہے اس میں دماغ درست ہو جاتا ہے, معلوم ہو گیا ہے کوئی مسخر مسخر نہیں ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قانون کا پابند زمین کو کر دیا ہے, جس کی وجہ سے ہم زمین پر رہتے ہیں, زمین بھی ہمارے لیے مسخر نہیں. یہ اصل میں قرآن مجید میں سخر لکم کے جو الفاظ آتے ہیں اس کے معنی لوگ نہیں سمجھتے. سخر لکم کا مطلب بعض جگہ یہ ہے کہ تمہارے قابو میں, تمہارے بخت میں دے دیا, اور بعض جگہ سخر لکم کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو ایسے ضابطے کا پاون بنا دیا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے لیے ناپے ہو رہی ہے. سورج کو آپ کے لیے مسخر کیا گیا اس معنی میں نہیں کہ جب آپ کہیں وہ نکلے, جب آپ کہیں وہ نہ نکلے. سورج کو مسخر کیا گیا اس معنی میں کہ جو آپ کے فائدے کے لیے اس کو کام کرنا چاہیے وہ کر رہا ہے, وہ برابر انرجی دیکھ رہا ہے, گرمی دیکھ رہا ہے, روشنی دے رہا ہے, یہ جو کام وہ کر رہا ہے ایک ضابطے کے مطابق یہ آپ کے لیے نافے ہو رہا ہے, اس لیے اللہ نے اس کو مسخر کر کہ وہ اس کام کو کرتا رہے برابر جب تک اللہ کی مرضی ہے. تو کہتے ہیں جو فرضوں کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے, اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ صحیح ہے کہ حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض کے بعد پلٹ کر جماعت کے ساتھ دعا مانگتے ہیں, یہ حدیث میں نہیں ہے. اس وجہ سے اگر کوئی شخص اس کو ایسا لازم سمجھتا ہو کہ اس کا کرنا گویا بطور فرض ہے, اور اس کے خلاف مرضی اگر کوئی کرتا نظر آئے تو اس پر کرے اعتراض کے لیے بیٹا ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اس کو لازم نہیں سمجھتا, کوئی نہ کرے تو اس پر اعتراض نہیں کرتا, اور کبھی کبھار اس کو چھوڑ بھی دیتا ہے, تو پھر یہ اللہ سے دعا مانگنا ہے, اس میں کوئی عیب نہیں, کوئی برائی نہیں ہے. اللہ سے تو مانگ رہے ہیں, کسی اور سے تو نہیں مانگ رہے. تو اس لیے جن کو اس کے بدعت ہونے پر اقرار ہے اور جو روکتے پھرتے ہیں تو یہ غلط بات کہتے ہیں, اور جن کو اس کے لازم ہونے پر اقرار ہے نہ کرے تو اس پر اعتراض کرتے ہیں, وہ بھی غلط نہیں. ایک نیک کام نیک ہے, لیکن اگر ایک آدمی جس چیز کے انتظام کا خدا اور رسول نے حکم نہیں دیا اس کو لازم قرار دے لے تو وہ بدعت ہو جائے. یہ کام لکھا ہے کہ کیا پنکھوں کے لیے جو مسجد میں لگائے گئے زکات دی جا سکتی ہے؟ جی نہیں. اس وجہ سے کہ اس سے فائدہ وہ لوگ بھی اٹھائیں گے جو زکات کے مستحق نہیں. اس میں زکات کے علاوہ بھی مدرسے کی چھت ڈالنی ہے تو اس کے لیے آپ الگ اپنی
پیسوں سے
لگ, ہاں زکات کے پیسے اور دوسرے مدرسے وغیرہ میں استعمال ہو سکتے ہیں, لیکن مسجد میں اس لیے استعمال نہیں ہو سکتے کہ مسجد میں تو زکات کے مستحق غیر مستحق سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ لوگ بھی دینا چاہیں وہ زکات کے سوا دوسری مت سے. کسان لکھا ہے کہ ڈھیر سارا کوٹ باقی ہے, دل قریب آ گئے ہیں, کوئی دعا بتائیں کہ دل زمین سے مطالعہ ہو سکے اور دعا بھی کریں. تو میں دعا تو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دل زمین عطا فرمائے, وہ خود بھی دعا کریں کہ اللہ دل زمین عطا فرمائے. لیکن طالب علم کی یہ عادت بڑی غلط ہے کہ وہ باقی دن سے گزار دیں بڑے مزے سے گپوں میں, اور جب ہے امتحان کا وقت ہے وہ کتابیں نہیں کر جائے, اور پھر کہے کہ دعا مانگے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی خوب پیٹ بھر کر گھوس کر کھانا کھا لے, پھر کہے دعا مانگو تو مجھے بتا دی نہ ہو, کام وہ کر رہے ہو تو جسے بتا دی نہ ہو, کیسے دعا. اب مختلف لوگوں نے مختلف دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے, یا اللہ سب لوگوں کی دعا کسی تکلیف میں کسی پریشانی میں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين رب اغفر وارحمنا وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه
visit tasqueer.org